من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 50 تک قرآن کریم کی میں نے تلاوت کی ہے اور ان آیات کریمہ کا تعلق بھی بڑی حد تک ان واقعات سے تو ہے جو اس سے پہلے کی آیات کی تفسیر میں ذکر کیے گئے ہیں. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، تمام نبی جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے اسی کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور تمام اللہ والے اور علماء بھی اسی پر عمل کرتے رہے کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے گواہ تھے. لہذا اے یہودیوں، تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر میری آیتوں کا سودا نہ کیا کرو، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ کافر ہیں. اور ہم نے اس تورات میں ان کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے۔ ہاں جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، اور جو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی اور متقیوں کے لیے سراپا ہدایت و نصیحت بن کر آئی تھی۔ اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ فاسق ہیں۔ اور اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی نگہبان ہے، لہذا ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت و طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن الگ شریعتیں اس لیے دیں تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، لہذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور ان کی اس بات سے بچ کر رہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہو۔ اس پر اگر وہ منہ موڑیں تو جان رکھو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور ان لوگوں میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہوں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ پچھلی آیات کی تفسیر میں بیان کیا گیا تھا، یہ یہودیوں کا ذکر ہے جو مدینہ طیبہ میں آباد تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایک معاہدہ ہو گیا تھا کہ امن کے ساتھ رہیں گے، یہ معاہدہ امن کا معاہدہ تھا، لیکن ان یہودی حضرات کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے ہاں اگر کوئی شخص بڑا آدمی جرم کا ارتکاب کرتا تو وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح مجھے اس سزا کا سامنا نہ کرنا پڑے جو تورات میں اس کے لیے طے کی گئی ہے، اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے کیے جاتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی بعض مرتبہ اس غرض سے بھیجا گیا کہ آپ کی شریعت تورات کی شریعت کے مقابلے میں نرم ہے، لہذا اس آپ کے پاس فیصلہ بھیج دیا جائے تاکہ آپ نرمی کا فیصلہ فرمائیں تو اس کے اوپر ہم عمل کر لیں، جیسا کہ رجم کے بارے میں پیچھے میں نے عرض کیا، اسی طریقے سے بنو نظیر کی جو دیت کے بارے میں جو واقعہ پیچھے بیان کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن احکام میں یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر رہے تھے، ان احکام میں تورات کی شریعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ شادی شدہ زانی کے لیے رجم اور سنگساری کی سزا وہاں پر بھی تھی، اور یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو نافذ فرمایا، اور اسی طرح قصاص کا معاملہ جو بنو نظیر اور بنو قریظہ کے درمیان ایک ناانصافی کا بنا ہوا تھا، उस बारे में भी तौरात ने जो कुछ हुक्म दिया था वही कुरान करीम ने भी दिया है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया है। तो इनको चाहिए था कि उस तौरात पर पूरा भरोसा करते, उसके ऊपर अमल करते। तो पहले तो ये फरमाया कि इन्ना अंजलना तौरात फिया हुदम व नूर, हमने तौरात नाजिल की थी इस तरह कि उसके अंदर हिदायत का भी सामान था और एक नूर था। नूर था अल्लाह तबारक व तआला की इताअत के हुक्म का, हुक्म देने का उसके अंदर नूर था कि कोई शख्स उस पर अमल करे तो उसकी जिंदगी मुनव्वर हो जाए। यहकुम बिहन नबियून अल्लज़ीन अस्लमू, और उसके मुताबिक फैसला करते रहे हैं अंबिया किराम। तौरात तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, फिर उसके अहकाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जारी रहे। इस दौरान बहुत सारे अंबिया किराम तशरीफ लाए जो बनू इसराइल से ताल्लुक रखते थे। हजरत मूसा के बाद यूशा अलैहिस्सलाम, कालिब अलैहिस्सलाम, समूएल अलैहिस्सलाम और शाया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, हबक्कूक अलैहिस्सलाम, ये सब अम्बिया किराम मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए। तो कुरान करीम में फरमा रहा है कि ये सारे अम्बिया किराम इस तौरात के अहकाम के ऊपर अमल करते रहे हैं। यहकुमु बिहन नबियून अल्लज़ीन अस्लमु, जिन्होंने अपने आप को फरमा बरदार बना लिया था। इशारा इस तरफ है कि यूं तो तौरात के मानने वाले तुम भी हो, ऐ यहूदी जो बनी इसराइल जो वहां पर आबाद थे मदीना मुनव्वरा को, उनकी तरफ इशारा हो रहा है कि यूं तो तुम जबान से तौरात के कायल तुम भी हो और तुम भी ईमान रखते हो, कहते हैं कि हम ईमान रखते हैं तौरात पर, लेकिन तुमने अपने आप को पूरी तरह तौरात का ताबे फरमान नहीं बनाया हुआ, लिहाजा बहुत से अहकाम जो तौरात के तुम्हें नागवार वाले होते हैं उनको छोड़ देते हो। तो ये अंबिया किराम जो तौरात पर अमल करते आए हैं ये वो थे जिन्होंने अपने आप को झुका लिया था, यानी फरमाबरदार बना लिया था अल्लाह ताला का। तो ये नहीं है कि दूसरे लोगों को तो तौरात के अहकाम सुनाएं और खुद उस पर अमल न करें। लिल्लज़ीन हादू, और ये जो फैसले करते थे अंबिया किराम ये यहूदियों के लिए करते थे। बर्रब्बानियून वल अहबार, इसका अत्फ हो रहा है नबियून के ऊपर कि अल्लाह वाले और आलिम लोग भी जो अपने आप को फरमाबरदार बनाए हुए थे वो भी उसके मुताबिक फैसले करते थे। यानी एक तो अंबिया फैसले करते थे, एक अल्लाह वाले यानी जो नबी नहीं है लेकिन अल्लाह ताला से कुर्ब उनको हासिल है वो, और अहबार यानी उलमा। दोनों में फर्क यह है कि अहबार के ऊपर यानी उलमा उनके ऊपर इल्म की का रंग गालिब होता है और इल्म का के तरफ ज़्यादा मुतवज्जह होते हैं कि इल्म हासिल करते रहें और तहकीकात करते रहें इल्म के सिलसिले में। और रब्बानियून ये निकला है रब से, तो रब के माना परवरदिगार, रब्बानी यानी परवरदिगार से ताल्लुक रखने वाला, और रब्बानियून उसकी जमा है। तो माना इसके हुए कि जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं, यानी वो उनका बेशतर मशगला जो है वो खुद अल्लाह ताला की तस्बीह, तकदीस, अल्लाह ताला का जिक्र, इसमें वो ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। तो दो ही अलग अलग तबके हैं, अहबार और रब्बानियों। ऐसा नहीं है कि दोनों में तजाद हो, बल्कि ये कि आलिम या अहबार उस आलिम को कहेंगे कि जिसकी ज्यादा मशगूलियत इल्म के काम में है, वो इल्म हासिल करता है, पढ़ाता है, उसकी लोगों तक पहुंचाता है, उसकी तबलीग करता है, उसकी दावत देता है, उसके बारे में कोई लिखना होता है तो लिखता है। उसका ज़्यादा मशगला इल्म और हिकमत से मुताल्लिक है। ये मतलब नहीं है कि वो खुद इबादत नहीं करता, इबादत वो भी करता है, लेकिन ज़्यादा तवज्जो उसकी इन चीज़ों की तरफ होती है। इबादत जितनी फ़र्ज है, सुन्नत है, मुस्तहब है, वो कर लेगा, लेकिन ये नहीं है कि सारा औकात उसने इबादत के लिए लगाए हुए हों। बखिलाफ रब्बानियून के रब्बानियून वो है जिनके ज़्यादातर औकात जो हैं वो अल्लाह ताला के जिक्र और तस्बीह और तकदीस में गुजरते हैं, अल्लाह ताला की इबादत में गुजरते हैं, अगरचे इल्म से वो भी खाली नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि इल्म उनके पास नहीं, अगर इल्म ना हो तो फिर उनकी सारी जो इबादत है वो अकारत जाएगी। तो लेकिन दो ये तबके हैं, और ये मुसलमानों के अंदर भी हैं, उलमा भी हैं और सूफिया भी हैं, तो वो भी अमल करते आए हैं तौरात के ऊपर। बिमस्तहफिज़ु मिन किताबिल्लाह, इसलिए कि उनको मुहाफिज बनाया गया था अल्लाह की किताब का। वकानू अलैहि शुहदा, और ये उसके गुनाह उसके गवाह थे, गवाह थे। और यानी बाद हजरात ने इसका तर्जमा ये किया कि वो उसकी खबर रखने वाले थे, उसके निगरान थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फला तख्शबुन्नास बख्शाऊं। तो भाई ये जो तुमने सिलसिला शुरू किया कि तौरात के अहकाम से रूगरदानी करके कोई हीले बहाने तलाश करते हो, तो क्यों करते हो? इस वास्ते कि तुम्हें लोगों का डर है कि अगर हम सही सजा बता देंगे कि तौरात में सही सजा क्या है और सजा को नाफिज करेंगे तो इनके कबीले के लोग उनके कबीले के लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, तो हमारे पास जो हदिये तोहफे आया करते हैं वो सब बंद हो जाएंगे। तो ये खौफ है तुम्हारा जिसकी वजह से तुमने तौरात की मुखालफत पर कमर बांधी हुई है। तो फरमाया कि अब तुम्हें चाहिए कि तुम लोगों से न डरो कि वो तुम्हारा तुम्हारी इमदाद छोड़ देंगे, तुम्हारे सरपरस्ती माली सरपरस्ती छोड़ देंगे, इससे न डरो। बख्शाउन, मुझसे डरो। इंसान तो क्या कर सकता है तुम्हारे साथ, कुछ जितना भी बुराई करना चाहे, तुम्हारी बदखाई करना चाहे, तो उसके कुदरत में नहीं है। ये तो अल्लाह ताला की कुदरत में है कि जब तुम्हें कोई बुरा काम करो तो अल्लाह तबारक व ताला उसका बदला तुम्हें दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे। दस्तर भी आयाती समरन कलीला, और मेरी आयतों का थोड़ी सी कीमत लेने की खातिर सौदा ना किया करो कि आयतों के अंदर तब्दीली कर दी, किसी ने रिश्वत दे दी, पैसे दे दिए कि भाई हमारे मतलब का ने हुक्म निकाल दीजिए तौरात में से, तो पैसे लेकर वो आयतों का गलत मतलब निकाल देते या कोई आधा एक आधा लफ्ज आगे पीछे कर देते, तो जिसके नतीजे में वो आदमी खुश हो जाता, खुश होकर पैसे देता था। ये पहले भी आयत गुजर चुकी है सूरह बकरा के अंदर। وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, اور جو لوگ کہ اس حکم پر عمل نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا تو وہ تو کافر ہیں, وہ کافر ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کریں۔ یہاں یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین آیتوں میں دہرایا ہے۔ ایک آیت میں فرمایا ہے مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, یعنی وہ کافر ہو جاتے ہیں جو اللہ کے نازل کی حکم کی خلاف ورزی کریں۔ دوسرے جگہ فرمایا کہ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے بھی الفاظ استعمال فرمائے کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم پر فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہے۔ اور پھر تیسری بار فرمایا کہ مَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ 47 آیت میں ہے کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں، گناہگار ہیں۔ یہ تین مختلف الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال فرمائے ہیں، اور حضرات فقہا اور مفسرین ان کی ترتیب یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے 44 آیت میں کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم پر عمل نہ کریں یا اس کا فیصلہ نہ کریں تو وہ کافر ہیں، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ نافرمانی کرتے ہیں بلکہ اعتقاداً وہ اس کو درست ہی نہیں سمجھتے، یا جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم میں تحریف کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے تو وہ کافر ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ پیچھے آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تشترو بآیاتی ثمناً قلیلا، کہ میری آیتوں کو کا سودا معمولی قیمت پر نہ کیا کرو، تو یہ ایسے ہی کرتے تھے جیسے رجم کے سلسلے میں ہوا اور بعض دوسرے معاملات کے اندر، کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ کہتے کہ بھئی تورات کے اندر جو حکم ہے تو یہ، لیکن ہم فیصلہ یہ کر رہے ہیں اپنے مجبوری کی وجہ سے تو بات اور ہوتی، لیکن کہتے ہیں نہیں تورات کا فیصلہ ہی یہ ہے، جو فیصلہ نہیں تھا اس کو کہا کہ یہ فیصلہ ہے، لا تشترو بھی آیت یہ سمرن قلیل جس کو کہا گیا۔ تو اب اگر کوئی فرض کرو کہ یا تو قرآن کریم کی یا تورات کی کسی حکم میں خود تحریف کرے، اس کو بدل دے، الفاظ ہی بدل دے، یا الفاظ بدل دے یا اس کی ایسی تحریف کرے مانن کہ جو اس کے سیاق و سباق سے اس کے جو متواتر اس کا جو معنی ہے اس سے مختلف ہو تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص تورات میں تو تبدیلی نہیں کرتا، قرآن میں کوئی تبدیلی الفاظ کی نہیں کرتا، لیکن دل سے مانتا نہیں، اس کو کہا بھی مجھے تو یہ سزا اچھی نہیں لگتی جو اللہ نے مقرر کی علیحدہ باللہ، تو اعتقاد کے اعتبار سے جب انسان کسی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے بلکہ اعتقاد ہی اس کا خلاف ہو کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں، یا تحریف کر کے کرے، تو اس کی جگہ فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ یہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ آگے جو فرمایا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، ہم نے تورات کے اندر یہ فریضہ لکھا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، قصاص کا حکم تھا، کوئی کسی کے جان لے لے تو اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے، کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کی بجائے اس کی آنکھ پھوڑی جائے، کسی کی کوئی ناک توڑ دے تو اس کی جگہ اس کے بدلے میں اس کے ناک توڑی جائے، یہ حکم تورات میں موجود تھا اور اب بھی ہے، اب بھی بائبل میں موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے تو پہلے سے لکھا ہوا ہے یہ حکم، اب یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ جو خود بنی اسرائیل میں سے ہیں بظاہر تورات کو مانتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے حساب سے اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا، آپس میں وعدہ ہی کر لیا کہ تمہاری اگر دیت ہوگی تو تمہارا آدمی مرے گا تو ہم آدھی دیت ایک دیت دیں گے اور ہمارا آدمی مرے تو تم ڈبل دینا، تو یہ کیا مطلب ہوا یہاں پر کہ تحریف نہیں کی، لکھا ہوا تھا تورات کے اندر کہ یہ اس طرح ہوگا. تو وہاں کوئی تحریف نہیں کی, آج بھی موجود ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, لیکن عملاً ایک معاہدہ کر لیا بنو قریظہ بنو نذیر نے آپس میں کہ بنو نذیر کے جو لوگ ہیں وہ مارے جائیں گے تو ان کو ڈبل دیت دی جائے گی. تو جب یہ بات ہوئی تو قرآن نے فرمایا کہ تورات میں تو یہ کہا تھا کہ اس طرح قصاص ہوگا, بل جروح قصاص, زخموں کا بھی قصاص ہوگا, اور اگر کوئی معاف کر دے فمن تصدق بھی, یعنی جس کو حق قصاص ہے وہ اگر معاف کر دے تو فہو کفارت اللہ, تو اس کے لیے معاف کرنے والے کے لیے یہ کفارہ ہو جائے گا اس کے گناہوں کا, یعنی اس کو ثواب ملے گا. اب آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب یہاں ذکر آ رہا ہے یہودیوں کے اس عمل کا کہ انہوں نے کوئی تحریف نہیں کی, انہوں نے کوئی معتقداً اعتقاداً یہ نہیں کہا کہ تورات کا حکم غلط ہے, لیکن عملاً اس کی خلاف ورزی کی اور ایک معاہدہ ایسا کر لیا جو اس کے خلاف تھا. اور وہ معاہدہ بھی کیسا تھا کہ ایک فریق کہتا تھا کہ میری آدمیوں کی جان زیادہ قیمتی ہے تمہارے جانوں کے مقابلے میں, تو یہ ظلم تھا. تو فرمایا وَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہاں ظالم کا لفظ استعمال کیا کہ وہ لوگ ظالم ہوں گے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا. قفینا پیچھے بھیجا, علی آثارہم ان کے نقش قدم, ان سے نقوش قدم کے اوپر, یعنی بعد میں تو وہ تصدیق کرتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کے احکام کی تصدیق کرتے تھے اور تورات کے احکام کو نہ صرف مانتے تھے بلکہ ان کو نافذ بھی کرتے تھے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ, اور پھر ان کو ہم نے ایک دوسری کتاب دی انجیل, اس میں بھی ہدایت تھی اور نور تھا. یہی الفاظ تورات کے لیے فرمائے تھے, یہ الفاظ انجیل کے لیے فرمائے کہ اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ, اور یہ انجیل جو تھی یہ تصدیق کر رہی تھی اس کتاب کی جو اس سے پہلے آئی تھی یعنی تورات, اس کی تصدیق کرتی تھی. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً, اس میں ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی تھی متقی لوگوں کے لیے. اب یہاں فرماتے ہیں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, اب اہل انجیل کو چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے انجیل کے اندر اس کے مطابق فیصلے کریں. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ فاسق ہے. یہاں پر بھی جو اہل انجیل سے خطاب ہو رہا ہے کہ جو کچھ قرآن انجیل کے اندر نازل ہوا ہے تمہیں چاہیے کہ اسی کے مطابق فیصلے کرو, اب اگر تم نہیں کرو گے تو فاسق ہوگے. یہاں کافر نہیں کہا بلکہ فاسق فرمایا, جو کہ نافرمان کے لیے معنی میں آتا ہے, اور وہ اس لیے کہ یہاں پر ذکر اس بات کا ہے کہ اہل انجیل جو تھے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی ہم اس میں تعریف کریں گے, یا عمل نہ عملاً تعریف کی تھی نہ اعتقاداً انجیل کے احکام کو نہ غلط سمجھا تھا, لیکن عملاً عملی طور پر اس سے عملی طور پر اس میں کوتاہی ہو گئی اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا, اس واسطے یہاں پر فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تو کیا وہ فاسق ہے. یہاں سمجھ لیجئے یہ بات کہ اس میں تو کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے حکم کی خلاف ورزی کرے اور قاضی بن کر بیٹھ جائے, جج بن کر بیٹھ جائے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے خلاف فیصلہ کرے, تو اس کے شدید گناہ ہونے میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جو جج قرآن و سنت کے احکام کے خلاف فیصلے کر رہا ہے وہ دل سے بھی یہ جانتا ہے دل سے بھی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن سنت کے جو احکام ہیں وہ جو ہے وہ معاذ اللہ وہ صحیح نہیں ہے اور اس میں ظلم ہے، بے ناانصافی ہے، یا معاذ اللہ جو ہے وہ ہمارے دور کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے یا پروپیگنڈے کے مطابق نہیں ہے۔ تو جو شخص یہ سمجھے العیاذ باللہ کہ قرآن کا حکم ہی غلط ہے یا ناقابل عمل ہے، تو وہ پہلی آیت کے تحت آئے گا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو اس کی نفی تو نہیں کرتا، یہ تو نہیں کہتا کہ میں مانتا نہیں ہوں اس کو، لیکن ساتھ ہی فیصلے کرتا ہے اس کے خلاف اور اس کے دل پر کوئی میل بھی نہیں آتا کہ بھئی میں قرآن سنت کے خلاف فیصلے کر رہا ہوں، میل بھی نہیں آتا، نہ تو انکار ہے قرآن سنت کا یا اس کے احکام کا، اور دوسری طرف عملاً کر رہا ہے اور دل میں کوئی تردد بھی پیدا نہیں ہوتا کہ بھئی میں یہ جو کر رہا ہوں گناہ نہ ہو جائے کہیں۔ تو اس پر صادق آتی ہے دوسری آیت، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے بغیر فیصلے کرتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی ہے تو اللہ ہی تعالیٰ کا حکم بہتر، لیکن میں کیونکہ مجبور ہوں تو اس مجبوری کی وجہ سے میں اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے خلاف فیصلہ کر رہا ہوں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ فاسقین میں شامل ہے، اس لیے کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم فیصلہ کرو، تم اس سے بعد دیکھ کے الگ ہو جاؤ اور کوئی دھندہ دیکھو، کوئی ضروری تو نہیں کہ تم ہمیشہ اسی عہدے پر ثابت رہو۔ تو اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کر رہا ہے، اگرچہ اس کو دل میں یہ خیال بھی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حکم کے خلاف ورزی کر رہا ہوں، تو وہ فاسقین یا ظالمین میں شامل ہوگا، وہ کافرین میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کفر سے بھی حفاظت فرمائے، ظلم سے بھی حفاظت فرمائے اور فسق سے بھی حفاظت فرمائے۔ پھر فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر بھی کتاب نازل کی ہے برحق، اور وہ کتاب بھی تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے جو کتاب آ چکی تھی، یعنی تورات و انجیل، اس کو یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے نازل نہیں کی تھی، اللہ نے نازل کی تھی، وہ مہیمن علیہ، اور اس کتاب کی نگراں بھی ہے۔ یہ عجیب لفظ استعمال فرمایا کہ یہ نگراں ہے اس کتاب کی، کیا معنی کہ یہ لوگ تو اس کتاب کے اندر تحریف کرتے رہتے ہیں، کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، تو ہم نے جو کتاب نازل کی ہے یہ اس کی نگرانی اور نگہبانی کرتی ہے کہ کہاں انہوں نے غلط کیا تھا اور صحیح کیا ہے، وہ بتاتی ہے۔ تو مہیمن ہے یعنی نگہبان اور نگراں ہے اس کتاب کی، یعنی تورات کی بھی اور انجیل کی بھی۔ تو یہاں یہ بھی صاف واضح ہو گیا کہ جو تصدیق کی بات کی گئی ہے کہ بھئی قرآن تصدیق کرتا ہے تورات اور انجیل کی، تو تورات اور انجیل کی تصدیق کے معنی یہ ہے کہ اس کے جو بنیادی عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اور بنیادی، ان کے اندر وہ تصدیق کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشابری کی پیشین گوئیاں جو اسے موجود ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، لیکن چونکہ مہیمن ہے یعنی نگہبان ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں ان کی تصدیق کر دیتا ہے کہ یا غلط کہی انہوں نے بات اور صحیح بات یہ ہے۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لہذا اب آپ ان کے درمیان فیصلے کیجئے اسی حکم کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاهُمْ, اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے. عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ, یعنی آپ کے پاس جو حق آ گیا ہے اس کو چھوڑ کر آپ ان کے خواہشات کے پیچھے نہ چلیے. جیسے بنی نذیر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آدمی کا خون بہا جو ہے ڈبل ہونا چاہیے, یا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شریف آدمی ہے اس نے زنا کر لیا ہے لہذا اس کی سزا سنگساری نہ ہو, کچھ منہ کالا کر کے اس کو پھرا دیں. تو یہ ساری ان کی خواہشات ہیں, ان کے پیچھے نہ جائیے. اب سوال پیدا ہوا کہ جب یہ ساری کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں, انجیل آئی تھی وہ تورات کی تصدیق کرتی تھی, قرآن آیا تو اس نے تورات انجیل دونوں کی تصدیق کرتا ہے, تو پھر جب ایک ہی خدا کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں تو ان کے اندر احکام میں اختلاف کیوں ہے؟ بعض احکام تورات کے اندر تھے وہ منسوخ کر دیے گئے, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا, ہم میں سے تم میں سے ہر ایک کے پاس, ہر ایک کو ہم نے ایک دستور اور ایک طریقہ کار تم اس کا مقرر کر دیا ہے. یعنی بنیادی عقائد میں تو سب ایک ہیں, توحید, رسالت, آخرت, یہ سب مانتے ہیں, لیکن دنیا کے زندگی گزارنے کے اندر اس میں جو احکام ہوتے ہیں جزوی احکام, ان جزوی احکام کے اندر زمانے کی ضروریات کے مطابق فرق ہوتا رہا ہے. تو تورات میں ایک اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا, اس وقت کے حالات کے مطابق تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو اس وقت مناسب سمجھتے تھے. بعد میں وہ حالات نہیں رہے, دوسرے لوگ آ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے حکم میں کوئی تبدیلی کر دی. یہ ہوتا رہا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجْعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا. ایک امت بنانے کے یہاں پر معنی یہ ہے کہ سب کی شریعتیں ایک ہو جاتی, لیکن شریعتیں اس لیے دیں لیکن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے. یعنی اگر کسی وقت کوئی ایسا حکم پرانا جو تورات میں آیا تھا وہ اہل قرآن کے لیے بھی نافذ کر دیا جاتا, جبکہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ جن میں وہ کر سکتے تھے اور آج نہیں کر سکتے, تو پھر آزمائش نہ ہوتی, کیونکہ ایک ایسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے جو کر ہی نہیں سکتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ اس کی انسان کی وسعت سے زیادہ کا مکلف اس کو نہیں بناتے. تو اگر اس حکم کا آج مکلف بناتے تو یہ آزمائش کیسے ہوتی؟ آزمائش تو اس سے جگہ ہوتی ہے جہاں ایک آدمی کام کر سکتا ہو اور نہ کر سکتا ہو, دونوں باتیں ہوتی ہوں. لیکن یہاں پر جب وہ اگر اس کو مجبور کر دیا جاتا کسی ایک کام پر کہ اس کے سوا تم کچھ اور کر نہیں سکتے, اور وہ اس کی طاقت سے باہر ہوتا, تو وہ آزمائش ہی نہ ہوتی. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, لہذا تم ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اور یہ ذہن میں رکھو ہمیشہ کہ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا, سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, اللہ تعالیٰ وہاں جا کر خوب واضح کر دیں گے کہ تم جن کاموں میں اختلاف کیا کرتے تھے اس میں حق کیا تھا. وَأَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, پھر دوبارہ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ تمہارے پاس مقدمہ لے کر آئے ہیں, مجھے رجم والا یا دیت والا, تو ان کے درمیان فیصلہ کریں آپ جو آپ پر اللہ نے نازل کیا ہے. ولا تتبع اهواءهم, اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں. واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك, اور ان کی اس بات سے بچ کر رہو کہ کہیں وہ تمہیں فتنے میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہو. بچ کر رہو ان سے, یعنی یہ بڑے شاطر لوگ ہیں تو کسی وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر بھی نہ مانے یہ لوگ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنے کو، فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان رکھو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اگر یہ نہیں مانیں گے نا تو کیا ہوگا کہ ان پر عذاب ہوگا، کوئی نہ کوئی عذاب ہوگا آئے گا۔ تو یہ ہم نے ان کو پہلے سے ارادہ کر رکھا ہے، انہوں نے جو پہلے نافرمانیاں کی تھیں اس کی بنا پر ہم نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ مصیبت یہی ہوگی کہ حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اور یہ عمل کچھ اور کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ بَيْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، ان لوگوں میں اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے زیادہ بہتر کون ہوگا فیصلہ کرنے والا مگر ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہوں۔ وصلی اللہ تعالیٰ۔
www.darsquran.com